الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. مدمراس سلسلوات کا ترجمہ قرآن میں الحمدللہ سورۃ الاعراف کہ ہم سات رکوع پچھلی دفعہ مکمل کر چکے ہیں, آٹھویں رکوع سے ہم آغاز کر رہے ہیں آج کی نشست, اور تمہید میں یہ بات ہم نے سمجھی تھی کہ سورۃ الاعراف کے جو 24 رکوع ہیں اس میں پہلا رکوع تو تمام مضامین کا انڈیکس ہے, اور دوسرے رکوع سے اور ساتویں رکوع تک یہ 6 رکوع بنتے ہیں کہ جس میں ازل اور ابد کا بیان ہے. یہ بات بھی آئی تھی کہ سورۃ الاعراف تاریخ انسانی کے اہم ادوار پر مشتمل یہ سورت ہے. اس میں ازل میں آدم علیہ السلام کی تخلیق اور پھر شیطان کا بہکایا جانا, وہ سارے واقعات ہیں. اسی طرح اہل جنت اور اہل جہنم کی جو بھی کیفیات اور آپس میں جو بھی مکالمہ ہے اس کا بیان, اور بلکہ وہ ابد کی بات ہے. تو ازل کی بھی بات آئی اور ابد کی بھی بات آئی کہ جس میں اہل جنت اور اہل جہنم کے مکالمے اور ان کی جو بھی حسن انجام اور انجام بد ہے اس کا تذکرہ آیا. اب یہ جو رکو نمبر 8 ہے اور یہاں سے رکو نمبر 16 تک, تو یہ کوئی 9 رکو بنتے ہیں کہ جس میں اب ازل اور ابد کے درمیان جو یہ زمین پر جو حالات اور واقعات ہوئے ہیں تاریخ انسانی میں اس کا بیان ہے کہ جو کیا آ رہا ہے, اور خاص طور پر 6 قوموں کا تذکرہ یہاں پر انشاءاللہ اب وہ شروع ہو رہا ہے, اور وہ انبیاء و رسل کے انداز میں شروع ہو رہا ہے. یہ سیرت کے بیان کے دو اسلوب ہیں کہ جو ہمیں ملتے ہیں قرآن مجید میں. سیرت کا ایک بیان ہے کہ جس میں رسولوں کے, انبیاء کے ذاتی محاسن کا تذکرہ ہوتا ہے, ان کے جو بھی اکرام ہے اور جو اعزاز ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے انہیں بخشا ہے, تو وہ بیان ہوتا ہے قصص النبیین یا قصص النبیین کے انداز میں ذاتی محاسن کا تذکرہ. جس طرح سے اس کے لیے مثال سے بات سمجھ جائیں گے, سورہ یوسف یعنی 12 رکوع میں 11 رکوع یوسف علیہ السلام کے پورا واقعہ ہے, ذاتی محاسن اور پورا کس طرح سے ان کو جو ہے وہ کنویں میں ڈالا گیا, نکالا گیا اور مصر پہنچے ہیں. تو وہ پورے 11 رکوع ہیں کہ جو صرف یوسف علیہ السلام کے واقعے پر مشتمل ہے. یہ قصص النبیین کا انداز ہے. ایک انداز ہے انبیاء و رسل کا کہ جس میں رسول آتے ہیں اللہ کی طرف سے, خاص مشن پر ایک قوم کی طرف بھیجے جاتے ہیں, اور قوم کی طرف سے پھر ریٹیلیشن ہوتی ہے, مزاحمت ہوتی ہے, اور قوموں کے نام ماننے کی وجہ سے پھر اور رسالت کا انکار کرنے کی وجہ سے قوموں پر پھر عذاب استحصال آتا ہے, پوری پوری قوم وہ مٹا دی جاتی ہے, اہل ایمان کو بچا لیا جاتا ہے. تو بہرحال یہ انداز ہے کہ جو جس میں رسولوں اور قوموں کے درمیان ایک کشمکش کا بیان ہوتا ہے, یہ انبیاء و رسل کا انداز ہے. تو یہ انداز ہے کہ جو کہ یہاں پر آ رہا ہے, اور یہ تذکیر کے دو پہلوؤں کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے. تذکیر کا ایک پہلو تو ہم سورہ اعراف کی جو جوڑا ہے سورۃ الانام پہلے ہم مطالعہ کر چکے, تو اس میں تذکیر بِعَلَىٰ إِلَّا کا تذکرہ تھا. یعنی اعلیٰ اللہ سے مراد کیا ہے کہ اللہ کی جو بھی یہ نشانیاں ہیں سائنس آف یونیورس, اس کے ذریعے سے انسانیت کو توحید کی دعوت دینا, معرفت الہی ان کے اندر پیدا کرنا, یہ تذکیر بِعَلَىٰ إِلَّا یہ کہلاتا ہے. تذکیر کا دوسرا پہلو کہلاتا ہے تذکیر بِأَيَّامِ اللہ. یہ موضوع ہے سورۃ الاعراف کے ان رکوعوں کا, رکوع نمبر 8 سے اور رکوع نمبر 16, 9 رکوع بنتے ہیں, کہ جس میں وہ دن کے جس میں اللہ تعالیٰ نے نافرمانیوں کی وجہ سے پوری پوری قوموں کو نیست و نابود کر دیا, برباد کر دیا. تو اب یہ 6 قوموں کی جو ترتیب ہے, اچھا اب یہ 6 قوموں کا تذکرہ تکرار کے ساتھ قرآن مجید میں آتا ہے, بار بار آتا ہے, مختلف صورتوں میں آتا ہے. اچھا اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف 6 رسول ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجے, نہیں, بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ ان کا تذکرہ کثرت سے آتا ہے, اور اہل عرب ان 6 رسولوں کو جانتے تھے, ان کے واقعات اور ان کی قوموں کو جانتے تھے. اور بہرحال یہ ہے کہ یہ 6 رسول کہاں آئے ہیں, کس علاقے میں آئے ہیں, اگر تو تھوڑا سا میپ اور جو نقشہ ہے خاص طور پر جزیرہ نما عرب جو عربین پیننسولا ہے اس کو اگر آپ ذہن میں لے کر آئیں کہ جو اس کا یعنی ایک مشرقی حصہ ہے وہ خلیج فارس پر, یعنی جنوب کا علاقہ تو بڑا چوڑا ہے, پھر اوپر جا کے جو ہے یہ تنگ ہوتا ہے, اور مشرق میں پھر خلیج فارس ہے, اسی طرح مغرب میں جو ہے وہ پھر خلیج سوئس کا بلکہ بحر احمر ہے, ریڈ سی ہے, اور پھر اگر شمال کی طرف جائیں تو شمال مغرب میں خلیج سوئس آتا ہے, اور شمال مشرق کی طرف جو ہے وہ خلیج عقبہ آتا ہے. تو یہاں ایک ٹرائنگل سا ہے, مثلث سا ہے کہ جو کہ بنتا ہے. تو کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جو 6 رسول ہیں وہ اسی علاقے میں, اب یہ علاقہ اس وقت کیا ہے کہ سعودی عرب کا علاقہ ہے, اسی طرح عراق ہے, اور یہ علاقے ہیں کہ جو کہ اس پر یہ ٹرائنگل ہے کہ جو کہ اس وقت موجود ہے, اور شام کا علاقہ ہے, تو ان میں یہ 6 رسول ہیں کہ جو کہ آئے. تو بہرحال ان 6 رسولوں کی ترتیب کیا ہے اس کو بھی ذہن میں رکھیں کہ 3 رسول ہیں کہ جو ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کے ہیں, اور 3 رسول ہیں کہ جو ابراہیم علیہ السلام کے بعد کے. جو ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کا دور ہے وہ پری ہسٹورک ایرا کہلاتا ہے, یعنی اس کے بارے میں کوئی یعنی ہمارے پاس کوئی اس طرح کی وہ تاریخ رقم نہیں, لیکن بہرحال یہ ہے کہ جو بھی اندازے ہیں اس کے ذریعے سے, لیکن رسولوں کا یہ پتہ کہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کے 3 رسول اور 3 قومیں ہیں کہ جو کہ آئی ہیں, جس میں سے پہلی قوم قوم نوح ہے جن کی طرف نوح علیہ السلام بھیجے گئے, اسی طرح قوم عاد ہے کہ جن کی طرف ہود علیہ السلام آئے رسول بن کر, اسی طرح جو ہے وہ تیسری قوم قوم ثمود ہے کہ جن کی طرف صالح علیہ السلام رسول بنا کے بھیجے گئے. یہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کی 3 قومیں ہیں. پھر ابراہیم علیہ السلام کے بعد کی 3 قومیں ہیں, جس میں پہلی قوم قوم لوط ہے, لوط علیہ السلام بھیجے گئے رسول بنا کے, پھر قوم شعیب ہے, شعیب علیہ السلام آئے, اور پھر آل فرعون ہے کہ جن کی طرف موسیٰ علیہ السلام آئے. تو یہ 3 قومیں پہلے کی ابراہیم علیہ السلام سے اور 3 قومیں بعد کی. اب اسی ترتیب سے یہاں پر 6 قوموں کے واقعات ہیں کہ جو بیان ہو رہے ہیں, اور یہ خلاصہ ہے ان 6 قوموں کا کہ جو ان 9 رکوع میں بیان ہو رہا ہے, ورنہ خاص طور پر جو نوح علیہ السلام کا واقعہ جس سے ابتدا ہو رہی ہے تو ان کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ آتا ہے سورہ ہود میں, اور اسی طرح سورہ نوح میں, یعنی پوری سورت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی نوح علیہ السلام کے نام پر, تو وہاں تو تفصیلات آئیں گے, لیکن یہاں پر خلاصہ ہے کہ جو کہ بیان ہو رہا. اور وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید یہ قصہ یعنی قصوں کی کتاب نہیں کہ اس میں جو ہے وہ قصے بیان کر کے کچھ قصہ گوئی مطلوب ہوتا, بلکہ یہ ہدایت کی کتاب ہے. لہٰذا انسان کی ہدایت کے لیے جس وقت جہاں جتنی ضرورت تھی واقعات کی اور تاریخ سے واقعات بیان کرنے کی یا سائنٹیفک فیکٹس کچھ بیان کرنے کی اور اس سے ہدایت دینے کی, جتنی جہاں جتنی کیفیت کی ضرورت تھی اتنا اللہ تعالیٰ نے وہ تاریخ سے واقعات وہ بیان کر دیے, کہیں تفصیل بیان کر دی, کہیں اس کا خلاصہ بیان کر دیا. اس لیے کہ یہ قصوں کی کتاب نہیں ہے, یہ سائنس کی کتاب نہیں ہے, بلکہ یہ کیا ہے, کتاب ہدایت ہے. ہاں سائنس کے حوالے سے بھی کچھ اس میں قوانین آپ کو مل جائیں گے, اسی طرح تاریخ کے حوالے سے واقعات آپ کو مل جائیں گے, لیکن اصل چیز یہ ہے کہ یہ کتاب ہدایت ہے. انسان کی ہدایت کے لیے جو چیز جتنی ضرورت تھی اتنا اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کر دیا. تو یہ کچھ تمید ہے انشاءاللہ، اس کے بعد اب یہ رکوع سمجھنا آسان ہو جائے گا. بس صرف ایک بنیادی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ قرآن مجید نازل ہو رہا ہے کس پر؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. جس سورت کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں یہ سورت الاعراف ہے، اور یہ مکی سورت ہے. جو پہلا دور تھا آپ کی رسالت کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ مکی دور کہلاتا ہے. 12-13 سال آپ وہاں پر ہیں. تو وہاں پر ایک کشمکش تھی کہ جو کہ جاری تھی، کس کے درمیان؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جو ماننے والے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، اہل ایمان، اور کفار مکہ کے درمیان. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول بنا کے بھیجے گئے اللہ کی طرف سے، اور آپ ایک پیغام ہے کہ جو کہ اپنی یعنی عرب کی سرزمین پر دے رہے ہیں، اور اہل کفر کی طرف سے، کفار مکہ کی طرف سے اس پیغام کا انکار ہو رہا ہے، طنز ہو رہا ہے، استہزاء ہو رہا ہے. اور یہ ہے کہ یعنی چٹکیوں میں پیغامات کو اڑایا جا رہا ہے، تو بہرحال، اور ظلم ہو رہا ہے، فزیکل ٹارچر بھی ہو رہا ہے، وربل پروسیکیوشن بھی ہو رہی ہے. تو یہ دلاسہ دینے کے لیے اہل ایمان کو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زخم لگائے جا رہے تھے اس پر مرہم رکھا جا رہا ہے ان واقعات کے ذریعے سے، کہ بھئی یہ عرب کی سرزمین پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو ان کے توسط سے سمجھایا گیا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہو رہی آپ کے ساتھ. یہ آپ تاریخ انسانی میں پہلے، آپ سے پہلے جو بھی رسول آئے ان کے ساتھ اسی طرح سے زیادتیاں کی گئیں، اسی طرح سے جھٹلایا گیا، اسی طرح سے زد و کوب کیا گیا، ان کو ستایا گیا، ایزا دی گئی. لیکن یہ کس طرح سے وہ ڈٹ گئے، اور یہ ہے کہ استقامت کا پہاڑ ثابت ہوئے. تو اب یہ تسلیاں ہیں کہ جو اہل ایمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے دی جا رہی ہیں، تاکہ وہ اہل کفر کے مقابلے میں، کفار مکہ کی جو بھی ہٹ دھرمی تھی اس کے مقابلے میں، وہ ثابت قدم ہے اور دعوت کا کام وہ کرتے رہے. تو بس یہ پس منظر ذہن میں رکھیں. انشاءاللہ اب ترجمہ انشاءاللہ کرتے ہیں تو باتیں سمجھ میں آ جائیں گی. فرمایا کہ لقد ارسلنا نوحا الی قوم، سب سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم، علاقہ ان کا جو موجودہ عراق ہے، بابل، کردستان کا علاقہ، اور 3900 قبل مسیح کا یہ زمانہ ہے نوح علیہ السلام کا. اور کہا یہ جاتا ہے، دیکھیں پہلے جو انسان تھے کون تھے؟ آدم علیہ السلام، وہ پہلے نبی بھی تھے. اور جو بھی اندازے ہیں اس سے یہ بات لگائی جاتی ہے کہ کم و بیش کوئی 1000 سے کچھ اوپر، 1500 یا 2000 سال کے بعد آدم علیہ السلام کے، پھر یہ نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا. پہلے رسول جو ہے وہ نوح علیہ السلام، پہلے نبی جو پہلے انسان تھے وہ آدم علیہ السلام، اور پہلے رسول وہ نوح علیہ السلام. اچھا، نبی اور رسول کا فرق بھی ذہن میں رہنا چاہیے. یعنی نبی کے جو کہ باز و نصیحت فرماتے ہیں قوم کے درمیان، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت کا تاج انہیں پہنایا جاتا ہے. پھر انبیاء میں سے ہی رسولوں کو، یعنی یہ ایک ہائر گریڈ ہے، اوپر کا درجہ ہے، نبی سے اوپر رسول ہے. نبیوں میں سے ہی رسول کو چنا جاتا ہے اور ایک خاص قوم کی طرف بھیجا جاتا ہے، شریعت دے کے ان کو بھیجا جاتا ہے، ایک خاص ٹارگٹ دے کے بھیجا جاتا ہے. تو یہ اصل میں ہے کہ جو کہ پھر رسول کہلاتے ہیں. یعنی ذہن میں صرف ایک جملہ رکھیں کہ ہر رسول وہ نبی ہوگا لازمن، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوگا. نبیوں میں سے ہی رسول ایک درجہ اوپر وہ چن کے اور اللہ تعالیٰ قوم کی طرف بھیجتا ہے، شریعت دے کے، خاص ٹارگٹ دے کے. تو یہ 6 رسولوں کا تذکرہ کثرت سے قرآن مجید میں، کہ جس میں پہلے آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام یہ پہلے رسول ہیں. اچھا، اب یہ نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی، اب نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، حام، سام، یافث، یام. 3 بیٹے، حام، سام، یافث، یہ ایمان لے آئے تھے نوح علیہ السلام پر، والد پر، اور یام جو تھا وہ نافرمان تھا، اس کا نام کنان بھی آتا. تو بہرحال جب طوفان نوح آیا ہے تو نافرمان قوم کے ساتھ وہ نافرمان بیٹا بھی غرقاب ہوا، یام. 3 بیٹے ہیں کہ جو کہ بچے ہیں، حام، سام، یافث، اور انہیں سے پھر یہ نسل ہے کہ جو کہ چلے. یعنی یہ نسل انسانی آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی، پھر طوفان نوح آیا تو پوری انسانیت جو نسل انسانی تھی وہ ختم ہو گئی تھی. جو یہ کشتی میں سوار ہو گئے تھے نوح علیہ السلام کی، اور وہ کنارے لگی ہے ارارات کا جو سلسلہ ہے پہاڑوں کا جودی، اس پر یہ کشتی لگی جب طوفان نوح کے بعد جب وہ تھما ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ اس میں وہ 3 بیٹے بھی سوار ہو گئے تھے. اب یہ مختلف علاقوں میں پھر یہ گئے ہیں، بیٹے آباد ہوئے ہیں، اور وہاں سے پھر یہ نسلیں ہیں کہ جو آگے چلیں. تو بہرحال یہ ہے کہ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے آدم علیہ السلام کو آدم دا سیکنڈ، یعنی آدم ثانی، کہ جس طرح سے آدم علیہ السلام سے ایک نسل چلی تھی طوفان نوح میں، وہ سب ختم ہو گئے وہ نسل، پھر نئی نسل چلی ہے ان کے 3 بیٹوں سے نوح علیہ السلام. اس وجہ سے یہ آدم ثانی وہ کہلاتے اور پہلے رسول بھی کہلاتے. فرمایا کہ یقیناً ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف. فقال یا قوم, اب دیکھیں تمام رسول جو بھی آئے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر نبی ہوں رسول ہوں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی سب کی یونینیمس دعوت وہ ایک ہی وہ کیا رہی ہے کہ یا قوم, اے میرے قوم, اعبدوا اللہ, اللہ کی عبادت کرو, ما لکم من الہ غیرہ, اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. یعنی یہ وہ ڈکلیئر ایک بات ہے کہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دی ہے کہ یہ کائنات کیونکہ اللہ نے بنائی ہے, تو وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, اللہ نے فیصلہ کر دیا نبی آپ کے رب نے کہ اس زمین پر اگر عبادت ہوگی تو وہ فقط کس کی ہوگی, وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہوگی, کیونکہ وہ وہی اصل معبود ہے. دیکھیں دو چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں, بنیادی چیزیں کسی بھی ادارے کو چلانے کے لیے. یعنی میں مثال دے رہا ہوں, اس کائنات کا جو نظام ہے جو اللہ نے دو اصولوں پر اس کو رکھا ہے, وہ دو اصول ہر اداروں کے چلانے کے لیے بڑے اہم ہوتے ہیں. کسی بھی ادارے میں پہلا اصول یہ بنتا ہے کہ سربراہ کون ہوگا, بڑا کون ہوگا, فائنلی کس کی بات مانی جائے گی. یہی وجہ ہے کہ آپ کسی بھی فرم میں دو ایم ڈی نہیں بٹھا سکتے. ایم ڈی کیا ہوگا, وہ ایک ہی ہوگا, ہاں اس کے تحت ڈائریکٹرز بہت سارے ہو سکتے ہیں, مینیجنگ ڈائریکٹر وہ ایک ہی ہوگا جب ہی وہ ادارہ چل سکے گا. فائنل اتھارٹی جو ایگزیکٹو پاور جس کے پاس ہوگی وہ ایک ہی ہوگی. تو یہ پہلا اصول ہے کسی بھی ادارے کو چلانے کا کہ ڈیسائیڈ کیا جائے کہ سربراہ کون ہے. اگر تو ادارے میں سارے سربراہ بن کے بیٹھ جائیں, یعنی سبھی راجا رانی بن کے بیٹھ جائیں, تو پھر تو وہی بات ہوگی نا کہ میں بھی رانی تو بھی رانی, کون بھرے گا پانی, پھر کون کس کے کام آئے گا, سارے راجا رانی بن کے بیٹھ گئے. تو یہ نظام اس طرح سے نہیں چلتا. نظام ایسے چلتا ہے کہ ایک کو سربراہ مانا جائے اور اس کے احکامات کو پھر فالو نیچے سارے کریں. تو یہ پہلا اصول ہے اس کائنات کے حوالے سے جو کہ اللہ نے وہ بتا دیا کہ اس پوری کائنات کا جو سربراہ جو اصل مالک ہے وہ کون ہے, اس کو تسلیم کرو, وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اور ہر نبی نے آ کے یونینیمس دعوت یہ دی. اچھا دوسری دعوت اور دوسرا بنیادی جو اصول ہے وہ کیا ہے کہ جب تم سربراہ کو تم نے مان لیا کہ وہ اللہ ہے, یا کسی بھی سربراہ کو تم نے جو ہے وہ بنا لیا اپنے ادارے کا, اب دوسرا جو بنیادی اصول ہے وہ یہ ہے کہ اس ادارے کا مقصد کیا ہے, وہ ادارہ بنایا کیوں ہے. اچھا یہ ادارہ کیوں بنایا ہے, یہ کون ڈسکرائب کرے گا, کون اس کی تفصیل بتائے گا, کہ جو کہ سربراہ ہے کسی بھی ادارے کا, جو سربراہ ہے وہ اپنے ادارے کے جو بھی رولز ہیں یعنی جو قواعد و ضوابط ہیں وہ مرتب کرے گا اور اس کو فالو کرنا پڑے گا تمام لیورز کو. یہی دو بنیادی اصول ہیں جو ہر ادارے میں چلتے ہیں, اس کے بغیر ادارے نہیں چل سکتے. اسی طرح اس کائنات کا جو یہ ادارہ ہے, یہ پوری کائنات, اس کا سربراہ جب اللہ ہے, تو اس نے اس ادارے کے لیے ایک دوسرا اصول جو اس کا مقصد ہے وہ کیا ہے کہ جو بھی اس زمین پر بسنے والے ہیں ان کا مقصد کیا ہے, ڈکلیئر وہ ہے عبادت, کہ جو بھی اس کائنات میں بسنے والے ہیں وہ میری کیا کریں گے, وہ میری عبادت کریں گے, میرے سامنے میرے ہر حکم کے سامنے پست ہو جائیں گے. عبادت کا مطلب کیا ہے, پست ہو جانا اللہ کے ہر حکم کے سامنے, غلامی اختیار کرنا اس کی محبت کے ساتھ, یہ عبادت کا اصل مفہوم ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہی دعوت ہے کہ جو کہ ہر نبی کے یہ دو ہی اصول ہیں کہ جو اپنی قوم کو انہوں نے وہ کیے ہیں. لیکن ایک فرق یہاں نوٹ کر لیں, آخری نبی کون ہے, رسول کون ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اور آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے وہ آئے ہیں کسی خاص قوم کی طرف. پوری انسانیت کے لیے جو واحد رسول ہیں وہ کون ہیں, وہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی اب جو شریعت ہے پوری انسانیت کے لیے, میرے اور آپ کے لیے, وہ شریعت موسوی نہیں, وہ شریعت عیسوی نہیں, بلکہ وہ کون سی شریعت ہے کہ جنہیں اب پوری انسانیت کو فالو کرنا ہے, کسی کونے میں بسنا دنیا کی, وہ ہے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم, قرآن و سنت. لہٰذا یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی رسول انبیاء آئے اپنی قوم کی طرف, ایک خاص قوم کی طرف بھیجے گئے لمیٹڈ, اور ان کی دعوت میں الفاظ آپ کو بار بار یہ ملیں گے, یا قوم یا قوم یا قوم, فقالا یا قوم, یہاں پر بھی الفاظ ہے. نوح علیہ السلام صرف اپنی قوم کی طرف رسول بنا کے بھیجے گئے, ان کی دعوت میں قوم کے الفاظ ہیں, جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کیونکہ آفاقی ہے تو آپ کی دعوت میں یا ایوہ الناس کے الفاظ میں ہے, اے لوگوں, پوری انسانیت کی طرف آپ کی رسالت ہے, لہٰذا آپ کی دعوت میں یا ایوہ الناس کے الفاظ. تو یہ فرق ہے کہ جو یہاں نوٹ کرنا ضروری ہے. تو نوح علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ یا قوم اے میری قوم اعبد اللہ دیکھو اللہ کی عبادت کرو, ما لکم من الہ غیر اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. دو اصول ہیں, سربراہ اللہ ہے, اس ادارے اس کائنات کا مقصد کیا ہے کہ جو بھی اس میں ہے وہ اس کی عبادت کرے. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم اگلی بات یہ فرمائی نوح علیہ السلام نے کہ دیکھو بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے. یعنی اگر دیکھو تم نے اس عبادت کو تسلیم نہیں کیا تو پھر سیدھا سیدھا بات یہ ہے کہ جس طرح سے کسی ایک ادارے کے سربراہ کے جو بھی مقاصد ہیں اداروں کو بنانے کے اگر وہ جو بھی فالوورز ہیں وہ فالو نہیں کرتے تو پھر کیا ہوتا ہے, ادارے میں فساد ہوتا ہے. تو لہٰذا اگر تم نے عبادت کو تسلیم نہیں کیا, تم خود معبود بن کے بیٹھنا چاہتے ہو, سربراہ بننا چاہتے ہو, تو پھر یہ کائنات نہیں چلے گی, اس میں فساد مچے گا اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو اس کائنات کا بنانے والا ہے اس کی طرف سے پھر عذاب ہے کہ جو کہ آتے ہیں. تو فرمایا جا رہا ہے کہ میں خوف رکھتا ہوں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے اگر تم اللہ کی عبادت نہیں کرو. قال الملأ من قومی تو کہا نوح علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے, اب یہ یعنی ایک ریزنٹمنٹ ہے کہ جو کہ اب آئی ہے, ایک مزاحمت ہے کہ جو کہ شروع ہوئی قوم کی طرف سے. نوح علیہ السلام نے دعوت دی, قوم کی طرف سے ایک ریٹیلیشن ہو رہی, ایک مزاحمت ہو رہی, یہی انداز کہلاتا ہے انبیاء و رسل کا. اور ہر زمانے میں ایک چیز کامن ہے کہ جب بھی رسول آئے تو ان کی مخالفت میں کا جو علم اٹھایا, مخالفت میں جو سب سے اوپر ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں, وہ قوم کے سردار ہوتے ہیں, وہ قوم کی اشرافیہ ہوتے ہیں, یعنی جن کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دیا ہوتا ہے. اور یہ مال و دولت ایک امانت تھی اللہ کی طرف سے دی ہوئی, اس امتحان میں انہیں پورا اترنا تھا لیکن وہ امتحان میں فیل ہو جاتے, وہ اس دولت مال و دولت ہی کو سب کو سمجھنے لگتے اور اپنی جو بھی صلاحیت ہے کہتے ہیں کہ یہ تو ہماری صلاحیت سے مال ہے کہ جو کہ ہم نے جمع کیا, یہ اللہ کی دین میں. جب اس نظریے کو تسلیم نہ کر کے وہ مال و دولت پر اتراتے ہیں تو پھر ایسے لوگ دیگر جو بھی انسان ہیں اللہ کی مخلوق ہیں اس پر ظالم بن کر جو ہے وہ ٹوٹتے ہیں. ہر زمانے میں آپ دیکھیں, آج بھی یہ امریکہ, برطانیہ, اسرائیل جو بھی یہ ظلم اور ستم کر رہا ہے اس کے پیچھے جو نظریہ جو سوچ ہے وہ کیا ہے کہ وی آر دا چوزن پیپل, یعنی ہم ہیں کہ جو کہ بڑے اعلیٰ ہیں اور باقی جو ہے وہ جنٹائل ہیں, گویمز ہیں, جانوروں کی مانن ہیں, جو چاہے ہم ان کے ساتھ سلوک کریں. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ خناس جب آتا ہے نا ذہن میں اور عقل میں کہ بھئی ہم سپیریئر ہیں, ہم سپریم ہیں, تو لہٰذا یہ ہے کہ پھر یہ فساد مچتا ہے. تو اللہ سپریم ہے اصل میں, یہ تسلیم ہے کہ جو کہ کیا جائے. تو بہرحال یہ ہے کہ سرداروں نے کہا کہ انا لنراک فی ضلال مبین, جب نوح علیہ السلام نے دعوت دی تو اب ریٹیلیشن یہ آئی اور چپتا ہوا جملہ ہے, تیر ہیں کہ جو کہ برسائے گئے نوح علیہ السلام پر. فرمایا کہ انا لنراک فی ضلال مبین, اے نوح ہم تو تجھے کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں, یہ کیا باتیں کر رہا ہے. اچھا اب ذہن میں رکھیں دعوت کیا ہو رہی تھی, کیونکہ اس قوم میں قوم نوح نے شرک کا آغاز ہے کہ جو کہ کیا تھا, یعنی یہ پہلی قوم ہے قوم نوح کی جس میں شرک کا آغاز ہوا. کیسے ہوا, یعنی قوم نوح میں پانچ بزرگ تھے, بڑے اللہ کے فرما بردار, بڑے اللہ والے, اور ان کے نام بھی ہیں کہ جو کہ سورہ نوح میں آتے ہیں, بد, سوا, یغوس, یعوق, نصرہ, یہ پانچ یہو یعنی جو بھی بت یعنی بزرگ تھے ان کے. لہٰذا یہ ہے کہ اب اتنے وہ نیک تھے اور اللہ کے فرما بردار تھے کہ ان کی دیکھتے ہی اللہ یاد آتا جاتا, لیکن جب ان کا انتقال ہوا اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو اب شیطان نے آ کے پٹی پڑائی قوم نوح کو, کہا کہ بھئی وہ اتنے عظیم بزرگ تھے اب وہ چلے گئے تو ان کو یاد کیسے رکھو گے. آپ لہٰذا یوں کرو کہ بت بنا لو, پہلے تو تصویروں پر آمادہ کیا, تصویریں بنائی گئی وہ ناپائیدار تھیں, کہا کہ نہیں پائیدار کام کرو بت بناؤ. تو پہلا جو تاریخ انسانی میں شرک کا آغاز ہوتا ہے وہ قوم نوح سے ہوتا ہے, وہ پانچ بت تھے پانچ بزرگوں کے جو کہ انہوں نے بنایا اور پھر وہیں سے یہ بت پرستی کا آغاز ہے کہ جو کہ ہو گیا. اب نوح علیہ السلام کو بھیجا گیا اصلاح کے لیے کہ بھئی یہ اللہ کی بادانیت اس کو تسلیم کرو, یہ بتوں کی کوئی حیثیت نہیں. تو اب جب یہ قوم کو دعوت دی کہ اصل معبود تو وہ اللہ ہے, یہ پانچ بت یہ معبود نہیں ہے تمہارا, تو قوم نے کہا کہ انا لنراک فی ضلال مبین, اے نوح ہم تو تمہیں کلی گمراہی میں دیکھتے ہیں, معاذ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں, ہم ان پانچ بتوں کو جو ہے اس سے بت پرستی سے ہم وہ ہو جائیں ہاتھ کھینچ لیں. اب دیکھیں کتنا پیارا جواب ہے، اور جو پیغمبرانہ جو ایک اسلوب ہے دعوت کا یہاں پر واضح ہے. یعنی اگر کوئی عام انسان ہوتا نا تو وہ اس طرح کی مخالفت پر جو ہے وہ ٹٹ فور ٹیٹ والا جواب دیتا ایسی کی تیسی، اور یہ کہ کچھ گالم گلوچ کر کے جو ہے وہ جوان وان کوئی فائر کرتا. لیکن پیغمبرانہ جو بھی اسلوب ہے دعوت کا وہ آپ نوٹ کریں، ایسا کوئی تلخی نظر نہیں آ رہی، بڑا ستھرا جواب ہے کہ جو نوح علیہ السلام کی طرف سے آ رہا ہے. قال یا قوم، نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ میری قوم، لیس بی ضلال، مجھ میں کوئی گمراہی نہیں، میں کسی گمراہی پر نہیں، ولکنی رسول من رب العالمین، لیکن میں رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے. یعنی یہ رب العالمین کے الفاظ میں ہی آپ دیکھیں وہ توحید کی دعوت ہے کہ جو چھپی ہوئی. یہ پانچ بدھ نہیں ہے تمہارے رب، تمہارے پالنہار مشکل کشاں، میں جس رب کی طرف سے بھیجا گیا ہوں وہ رب العالمین ہے، وہ تمام جہانوں جہان والوں کا وہ رب ہے، اس کی طرف سے میں پیغمبر ہوں، ایک پیغام مجھے دے کر جو ہے وہ بھیجا گیا ہے. رسول ہوں میں رب العالمین، میں تمام جہانوں کے رب کی طرف سے رسول ہوں. ابلغکم رسالات ربی، میں تمہیں اپنے رب کے پیغام ہے کہ جو کہ پہنچاتا ہوں، وانصح لکم، اور تمہارے لیے خیر خواہی چاہتا ہوں. یعنی ہر رسول اپنی قوم کے لیے وہ خیر خواہی کیسے چاہتے ہیں؟ یعنی میرے اور آپ کے لیے خیر خواہی کس میں، مجھے بتائیں. میرے اور آپ کے لیے خیر خواہی یہ ہے کہ مجھے اپنی اصل منزل کی رہنمائی ہے کہ جو کہ کرا دی جائے. ہماری اصل منزل کیا ہے؟ ہماری اصل منزل ہے آخرت، وہاں کی کامیابی، اللہ کی رضا، جنت کا حصول. اور اس کے لیے یہ سفر ہے، اس یعنی راہ گزر ہم گزر رہے ہیں اس دنیاوی زندگی سے، یہ ہمارا سفر ہے، مسافر کی مانے. اب اس سفر میں اس شاہراہ پر ہمیں بیکن لائٹس چاہیے، جس طرح سے آپ موٹر وے کا اگر کوئی اور دیگر کسی شاہراہ کا سفر کریں گھٹا ٹوپ اندھیرے میں، تو وہاں پر چلنے کے لیے بیکن لائٹس ہیں جو کہ اطراف میں لگی ہوتی ہیں، وہ اس راہ کے مسافر کو بتاتی ہیں کہ بھئی یہاں اسپیڈ بریکر ہے، یہاں پر ڈیڈ سلو کرنی ہے گاڑی، یعنی ایکسیلیٹر پر پاؤں نہیں جائے گا، بریک پر جائے گا، یہاں پر گھڑا ہے، یہاں سے بچانا ہے گاڑی کو، یہاں سے نکالنا. تو اس سفر پر، اس شاہراہ پر ہمارے لیے جو ہدایت نامہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ قرآن، وہ بیکن لائٹ ہے. وہ قرآن اور سنت ہمیں بتاتی ہے شریعت کہ بھئی شیطان نے تمہارے لیے یہاں گھڑے کودے ہیں، اس سے بچنا ہے، یہ حرام اشیاء ہیں ان سے بچنا ہے، حلال کو اختیار کرتے ہوئے اپنی منزل کی طرف رما دبا ہونا. تو بہرحال یہ ہے کہ یہی ہے کہ جو کہ رسولوں کی دعوت وہ ہوا کرتی ہے. لہذا یہی وہ نصیحت ہے، وہی خیر خواہی ہے. نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ وانصح لکم، میں تو تمہاری خیر خواہی چاہتا ہوں، وعالم من اللہ ما لا تعلمون، اور میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے بھی جو تم نہیں جانتے. یعنی مجھے وہ رسالت، وہ ہدایت ہے کہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، اور وہی پیغام ہے کہ جو میں تمہیں دے کے تمہیں تمہاری منزل کی جو بھی رہنمائی ہے وہ کرنا چاہتا ہوں، کہ تاکہ تم جہنم کی آگ سے، اس دنیا میں اللہ کے عذاب سے جو ہے وہ بچ سکو، اور وہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے اللہ کی طرف سے. اب عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم، اور کیا تمہیں تعجب ہوا اس بات پر کہ آیا، یعنی آئی ایک نصیحت، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، علی رجل منکم، تمہیں میں سے ایک آدمی پر. کیا تمہیں تعجب اس بات پر ہے؟ کیا تم یہ تعجب کر رہے ہو کہ تمہیں میں سے ایک انسان پر، ایک شخص پر اللہ تعالیٰ نے وہ وحی ہے کہ جو کہ نازل کرتی، وہ رسالت اتار دی. دیکھیں ہر زمانے میں رسالت اور بشریت کو ایک ساتھ قبول نہیں کیا گیا. جس نے بشر دیکھا رسول کو، اس نے رسالت کا انکار کر دیا. جس طرح سے کفار مکہ بھی کہہ رہے تھے کہ یہ رسول کیسے ہو سکتے ہیں، اسی طرح نوح علیہ السلام کو بھی فرمایا گیا کہ یہ رسول کیسے ہو سکتے ہیں، یہ تو انسان ہے ہماری طرح، چلتے پھرتے ہیں، حاجات ہیں، کھاتے پیتے ہیں، بارگننگ کرتے ہیں بازار میں چل پھر کے، یہ رسول کیسے ہو سکتے ہیں؟ رسول تو کوئی فرشتہ ہونا چاہیے تھا. تو بہرحال یہ ہے کہ یہی اعتراض چل رہے تھے عرب کی سرزمین پر کفار مکہ کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ وہ تسلیاں ہیں کہ جو پچھلے رسولوں کے واقعات سے ان اہل ایمان کو کہ جو عرب میں تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ مرہم ہے کہ جو کہ زخموں پر لگائے جا رہے ہیں، کہ نوح علیہ السلام کے ساتھ بھی یہ طنز ہیں کہ جو کہ کیے گئے، انہوں نے ان کی بھی رسالت کے انکار کیے گئے، جیسے یہ آپ کی رسالت کے انکار کر رہے ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ رسالت کا انکار، یعنی بشریت، بشر جس کو دیکھا رسول کو، رسالت کا انکار کر دیا، اور جس نے رسول مانا اس نے بشریت کا انکار کر دیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، اللہ ہی قرار دے دیا. عزیر علیہ السلام کو یہود نے اللہ کا الوہیت میں شامل کر لیا، بشریت کا ہی انکار کر دیا. یہ تو بہرحال یہ ہے کہ یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ تمہیں کیا تعجب ہوا اس بات پر کہ آئی ہے نصیحت اور رسالت تم ہی میں سے ایک شخص پر تمہارے رب کی طرف سے، لِيُنذِرَكُمْ کہ تاکہ وہ خبردار کرے تمہیں، وَلِتَتَّقُوا اور تاکہ تم اللہ کی نافرمانی سے بچو، تمہارے اندر خوف خدا پیدا ہو، وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یعنی رحم کر، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کی رحمت میں تم شامل ہو جاؤ، اس کے لیے تم اپنے اندر تقویٰ ہے کہ جو کہ پیدا کرنا ہوگا، اور جو بھی یہ انذار ہے اس کو قبول کرنا ہوگا کہ جو رسولوں کی طرف سے کیا جا رہا ہے. لیکن پھر ہوا کیا، آپ دیکھیں یہاں تو وہ تفصیلات نہیں آئی نا. نوح علیہ السلام 950 سال 950 سال اپنی قوم کو دعوت دیتے نہیں، اب اس کا صرف نچوڑ ہے کہ جو کہ یہاں پر آ رہا ہے. کن الفاظ میں، فقط زبو، بس قوم نوح نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا. فانجئی نہ ہوں الزین ماہوں فل فلک، بس ہم نے انہیں یعنی نوح علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو کہ جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار ہو گئے تھے ان کو نجات دے دی. وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اور ہم نے غرق کر دیا طوفان نوح میں ان لوگوں کو کہ جنہوں نے ہماری آیتوں کو چھٹلایا. اب یہاں کیونکہ میں نے عرض کیا کہ خلاصہ ہے، تفصیلات تو سورہ ہود میں سورہ نوح میں آتی ہیں. وہ تفصیلات کیا ہیں؟ 950 سال تک یہ بحث و مباحثہ چلتا رہا، یہ کشمکش ہے کہ جو کہ چلتی رہی. نوح علیہ السلام مختلف طریقوں سے، یعنی نوح سورہ نوح میں تو یہ یعنی وہاں تو آپ پڑھیں گے کہ ان قومی، یعنی نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اے اللہ ان کو دن رات جو ہے وہ دعوت دی، ان کے مجموعوں میں ان کو سمجھایا، اکیلے اکیلے پکڑ کے ان کو جو ہے وہ تیری وحدانیت کی دعوت دی، آخرت سے خبردار کی. یعنی کوئی لمحہ کوئی گیدرنگ نوح علیہ السلام نے نہیں چھوڑی کہ جس میں اللہ کے رسول یہ نوح علیہ السلام وہ پیغام نہ پہنچا رہے ہوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اپنی قوم. یہ 950 سال تک یہ بات چلتی رہی اور اس کا حاصل یہ رہا کہ اکثریت نے قوم کی جو ہے وہ جھٹلائی، اور صرف ایمان لانے والوں کی جو تعداد آتی ہے وہ کہیں 60 آتی ہے اور میکسیمم 80 افراد 950 سال کی محنت پر نوح علیہ السلام کے ساتھ ایمان لانے والے، کہیں 60 کی تعداد، کہیں میکسیمم 80 سے اوپر نہیں. اور یہ ہے اصل میں وہ تسلیاں کہ جو کہ جس کو دی جا رہی ان واقعات کے ذریعے سے عرب کی سرزمین پر جو کشمکش چل رہی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی مکی دور ہے، گنتی کے چند اہل ایمان ہیں کہ جو کہ یعنی آہستہ آہستہ ایمان لے کر آ رہے ہیں، ایمان کی روشنی سے منور ہو رہے ہیں. یعنی صدیق اکبر ایمان لے آئے، حضرت خدیجہ آپ کی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایمان لائیں، صدیق اکبر ایمان لائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر آپ کی دعوت سے مزید عشرہ مبشرہ میں سے 6 صحابہ ہیں کہ جو کہ ایمان لے آئے. پھر 6 سال کے بعد حضرت حمزہ جو ہے وہ ایمان لا رہے نبوت کے، حضرت عمر فاروق دار اسلام میں داخل ہو رہے. تو یہ آہستہ آہستہ یہ قافلہ بڑھتا گیا، لیکن یہ ہے کہ یہی مٹھی بھر مکی دور میں مسلمان تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے. تو تسلیاں دی جا رہی ہیں ان واقعات کے ذریعے سے، ذرا نوٹ کریں 950 سال. اے نبی، آپ کو تو ابھی دعوت دیتے ہوئے چند ہی عرصہ گزرا ہے اور یہ تکلیفیں آپ کو سامنے آ رہی ہیں، 950 سال اللہ کے بندے نوح علیہ السلام دعوت دیتے رہے اور 80 افراد ہیں کہ جو ان پر ایمان لائے. تو فرمایا جا رہا ہے کہ اکثریت نے جھٹلایا. اب جب جھٹلایا تو سورہ نوح میں نوح علیہ السلام نے پھر بددعا کی اپنی قوم کے لیے. اب آپ یعنی کیفیات دیکھیں کہ وہ رسول کے جو کہ امتوں کے لیے قوموں کے لیے رحمت بن کر آتے ہیں، لیکن جب ان کو ستایا جاتا ہے، ان کی دعوت کا انکار کیا جاتا ہے، تو پھر ان کی زبانوں سے، زبان مبارک سے پھر بددعائیں بھی اپنی قوم کے لیے نکلتی ہیں. سورہ نوح میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. نوح علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی کہ اے میرے رب، یعنی کافروں کا کوئی گھر جو ہے وہ زمین پر باقی نہ رہے، کیونکہ اگر یہ باقی رہیں گے تو نافرمان ہی جنیں گے، کوئی اب ان سے امید نہیں ہے کہ تیری ہدایت کو کوئی قبول کرنے والا ہو، تیرے پیغام کو کوئی قبول کرنے والا. یہ بدعا ہے کہ جو کہ سورہ نوح میں نوح علیہ السلام کی آتی. تو پھر یہ ہے کہ انہوں نے جھٹلایا، بد دعا نکلی ہے نوح علیہ السلام کی زبان پر. تو پھر یہ ہے کہ اب طوفان ہے کہ جو اب اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا نوح علیہ السلام، کہ بھئی اب ان کی مدت اب پوری ہو گئی، ان پر عذاب استیصال اب آیا جاتا ہے دنیا کا، لہٰذا اب آپ یوں کیجئے، آپ ایک کشتی بنائیے. تاریخ انسانی میں پہلی کشتی وہ بنی ہے، اور کس کے ہاتھوں بنی ہے؟ نوح علیہ السلام. اور نوح علیہ السلام کوئی کشتی بنانے والے نہیں تھے، اللہ نے حکم دیا ہے کہ ہماری آبزرویشن میں اور ہماری ہدایت کے مطابق آپ کشتی بنائیے. اب بارہ لکڑیاں جمع کی گئیں، وہ کشتی بڑی ہے کہ جو کہ بنی ہے، اور اس میں حکم یہ تھا کہ جو بھی آپ اہل ایمان جو بھی آپ کے وہ اس میں سوار ہو جائیں. نوح علیہ السلام کی بیوی نافرمان تھی، وہ راس فاش کیا کرتی تھی رسول اپنے شوہر نوح علیہ السلام کے دشمن قوم، لہذا وہ بھی غرقاب ہوئی. اور نوح علیہ السلام کا جو چوتھا بیٹا تھا کنان یام، وہ بھی نافرمان تھا، وہ بھی غرقاب ہوا. باقی جو ہے وہ تین بیٹے تھے مسلمان ہوئے، وہ ایمان لے آئے، وہ آگے اہل ایمان جو 80 افراد ایمان لائے تھے وہ شامل ہو گئے. پھر ہر جاندار کا ایک جوڑا ہے کہ جو کہ اس میں اللہ کے حکم سے کشتی میں سوار کر لیا گیا، وہ کشتی بنی. اچھا، اب جب کشتی بنا رہے ہیں، تفصیلات آگے آئیں گی سورہ ہود میں سورہ نوح میں، کہ جب وہ کشتی بنا رہے تھے نوح علیہ السلام، تو سردار گزرتے تھے قوم نوح کے اور بڑے طنز کے تیر برساتے تھے، او دیکھو بھائی کوئی پانی نظر نہیں آ رہا، کوئی سیلاب کی صورت نہیں، اور یہ ٹھوکے جا رہے ہیں، کشتیاں بنائے جا رہے ہیں، کیلیں ٹھوک رہے ہیں لکڑی میں. تو یہ ہنستے تھے اور مذاق اڑاتے تھے. تو بہرحال یہ ہے کہ پھر اللہ کا حکم آیا، ایک تنور ہے کہ جو کہ ابلا ہے زمین سے، اور آسمان سے جو ہے وہ بارش ہوئی، یہ دونوں پانی ملے ہیں، اور پہاڑوں جیسی موجیں ہیں کہ جو کہ اٹھیں، اور یہ طوفان ہے کہ جو کہ طوفان نوح برپا ہوا، اور سارے اہل ایمان جاندار کا ہر جوڑا وہ کشتی میں سوار ہو گیا. اور یہ کہ وہ طوفان پہاڑوں جیسی موجوں میں، وہ کشتی ہے کہ جو پہلی کشتی بنی ہے، کسی ماہر نے بھی کشتی نہیں بنائی. ایک کشتی تو وہ تھی کہ جو کہ آج ٹائٹینک کے نام سے ہم جانتے ہیں، ٹائٹینک کے بنانے والوں نے دعویٰ کیا تھا کہ اس کو کچھ ہو نہیں سکتا، اور پہلی ہی ٹرپ میں وہ غرقاب ہو گئی. پہلی ٹرپ میں ہر طرح کی جو بھی ٹیکنالوجی تھی کہ جو کہ اس میں شامل تھی، ہر طرح کے اسباب اس میں شامل، بالکل غرقاب ہو گئی پہلی ٹرپ میں ہو گئی. تو بہرحال یہ ہے کہ اور وہ کشتی کہ جو اللہ کے حکم سے اس کی آبزرویشن میں بنی، کسی ماہر نے بھی نہیں بنائی، کبھی سوچا بھی نہیں تھا نوح علیہ السلام، لیکن اللہ کے حکم سے کشتی بنائی. کس عمر میں؟ 950 سال کی عمر. اس سے ایک نقطہ ذہن میں رکھے گا جو بزرگ حضرات یہاں پر بیٹھے ہیں، کہ کبھی بھی عمر جو ہے وہ رکاوٹ نہ بنے دین کے کام کے لیے، کہ میں 80 سال کا ہو گیا، میں اب کچھ نہیں کر سکتا، میں تو بالکل ناکارا ہو گیا. قطن نہ سوچے، اللہ تعالیٰ کسی بھی عمر میں دین کا کوئی بھی بڑا کام لے سکتا ہے. تو لہٰذا یہ ہے کہ عمر سے جو ہے وہ رکاوٹ نہیں بننی چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے، کسی بھی عمر میں اللہ تعالیٰ بڑا کام لے سکتا ہے. تو بہرحال نوح علیہ السلام 950 سال میں وہ کشتی بنائی، بڑا کام بھی اللہ تعالیٰ نے. اور یہ ہے کہ پھر وہ جودی پہاڑ پر، وہ جب اللہ کے حکم سے پھر جب غرقاب ہو گئے نافرمان قوم، اور یہ ہے کہ یہ اہل ایمان کشتی میں جو سوار تھے، پھر اللہ نے حکم دیا ہے کہ آسمان تھم جا، زمین اپنا پانی نگل لے، اور پھر یہ کشتی جودی پہاڑ، یہ ارارات کا جو پہاڑی سلسلہ ہے اس میں یہ جا کے ٹھہری ہے. اور پھر یہ ہے کہ یہ تین بیٹوں سے پھر یہ نسل انسانی آگے بڑھی. تو بہرحال یہ ہے کہ فرمایا فَكَذَّبُوهُ، پس انہوں نے قوم نوح نے انہیں جھٹلایا، فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ، تو بس ہم نے نوح علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ جو ایمان لانے والے تھے جو کشتی میں سوار ہو گئے ان کو نجات دی، وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ان کے علاوہ جو نافرمان تھے ہم نے ان کو غرق کر دیا، وہ لوگ کہ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات. ایک جھٹلانا ہے اپنے قول سے، نہیں مانتے رسول کے احکامات، نہیں مانتے اللہ کے احکامات، اور ایک جھٹلانا ہے اپنے عمل سے، تکذیب عملی، کہ جس کا اس وقت یہ امت مسلمہ کی اکثریت الا ماشاءاللہ وہ شکار. اللہ تعالیٰ اس تکذیب عملی سے ہماری حفاظت فرمائے. انہم کانوا قوما امین، بے شک جو یہ قوم نوح تھے ظالم، یہ اندھے لوگ تھے. کیا مطلب اندھے تھے؟ کیا ان کی یہ مادی آنکھیں نہیں تھیں؟ کیا وہ نابینا تھے؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ قوما امین، یہ اندھے لوگ تھے. اندھے لوگ سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ یہ حق شناس نہیں تھے، حق ان کے سامنے تھا لیکن یہ ہے کہ انہوں نے آنکھیں بند کر لی، یعنی جو روح کی آنکھیں تھیں، یہ مادی آنکھ سے تو دیکھ رہے تھے، سارے نظارے کر رہے تھے، کیا کچھ نہیں دیکھ رہے تھے، لیکن نہیں دیکھ پا رہے تھے تو حق کو نہیں پہچان پا رہے تھے، نہیں دیکھ پا رہے تھے. اور یہ حق کو پہچاننے کے لیے وہ دل بینا ہے کہ جو کہ درکار ہوتی ہے، جسے اقبال نے کہا نا کہ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، کیا غضب کی بات کہی اقبال نے، یعنی ایک آیت کی ترجمانی ہے. قرآن مجید یہ فرماتا ہے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ لا تعمل ابصار، یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، ولیکن تعمل قلوب اللتی فی الصدور، یہ دلوں کی آنکھیں ہیں کہ جو کہ اندھی ہو جایا کرتی. یہ مادی آنکھ سے تو آپ ظاہر کو دیکھتے ہیں چیزوں کے، اور چیزوں کا جو باطن ہے اصل اس کی حقیقت وہ کیا ہے اس کو دیکھنے کے لیے یہ دل بینا ہے کہ جو کہ درکار ہے. دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمانے کہ انہم کانو قومن امین، بے شک وہ تھے اندھے، حق ناشناس، حق کو پہچان نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ اس انجام بس سے ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں حق کو دیکھنے کی، اس کو پہچاننے کی، اس کو قبول کرنے کی، اس پر عمل کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. اور جو بھی نافرمان قومیں ہیں ان کی نافرمانیوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.